आगे देखेंगे। थोड़ा सा आपको आयात के बारे में बताना चाहूँगी जो हमने देखा कि अल्लाह सुभान व तआला ने कुछ बसायर, कुछ रोशनी की चीज़ें दी हैं हर एक को। आयत नंबर 102 में अगर आप देखें, قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ فرعون تو خوب جانتا ہے کہ اللہ نے یہ نشانیاں نہیں اتاری مگر بصیرت والی نشانیاں بنا کر۔ یہاں جو لفظ بصائر آیا ہے تو ایک صحیح روایت میں اس بصائر کے بارے میں کچھ بات ہے، آپ کو روایت کوٹ کرواتی ہوں۔ ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ، ان ساری کتابوں میں صفوان بن اسال سے ایک روایت آتی ہے، کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ مجھے اس نبی کے پاس لے چلو۔ ساتھی نے کہا کہ نبی نہ کہو، اگر ان کو خبر ہوگی کہ ہم بھی ان کو نبی کہتے ہیں تو ان کی چار آنکھیں ہو جائیں گی۔ دل ان کے کہتے تھے کہ یہ نبی ہیں لیکن جو ماننا نہیں چاہتے تھے، تو کہا ان کو نہ بتاؤ کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ سچے ہیں، ان کو فخر اور مسرت کا موقع مل جائے گا۔ پھر یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو نو آیات بینات دی گئی تھیں وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ نو آپ نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیجئے، پہلی نشانی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، جس جان کو اللہ نے حرام کیا اس کو ناحق قتل نہ کرو، کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر قتل اور سزا کے لیے پیش نہ کرو، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا بہتان نہ باندھو، میدان جہاد سے جان بچا کر نہ بھاگو، اور اے یہود، خاص کر تمہارے لیے یہ بھی حکم ہے کہ یوم سبت کے جو احکام تم کو دیے گئے ان کی خلاف ورزی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر دونوں نے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تمہیں میرا اتباع کرنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ یعنی جب تمہیں پتہ چل بھی گیا ہے کہ میں سچا ہوں تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ نبی ہوتے رہے، اور ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم آپ کا اتباع کریں گے تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے۔ تو یہ ایک روایت اس آیت کے ساتھ مفسرین نقل کرتے ہیں، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی بنیادی چیزیں بھی کسی قوم کے لیے آیات اور نشانیاں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے آج کے دور میں قرآن پاک کی آیات کو بھی آیات کہتے ہیں، کیونکہ ہر آیت جو ہے یہ ایک سائن ہے، ایک شلت ہے اللہ کی طرف جانے والی۔ تو قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے جس طرح ایک انسان اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرتا ہے، اس طرح کبھی بھی دوسرے اور کسی طریقے سے نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد سورت کا بالکل ہی اختتام ہے، اور قرآن پاک کی نسبت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مزید انسٹرکشنز دی گئیں۔ فرمایا، آیت نمبر 105، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ، اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اس کو اتارا اور حق کے ساتھ ہی وہ اترا ہے۔ کیا قرآن پاک؟ پیچھے بنی اسرائیل کی بات کرنے کے بعد، فرعون کی اور موسیٰ کی گفتگو نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو جو قرآن دیا ہے وہ بھی اسی لیے دیا کہ لوگ اس کو مانیں، سمجھیں، عمل کریں، یہ نہیں کہ اس کو چومنے اور چاٹنے لگ جائیں۔ اور آپ کا کام صرف خوشخبریاں دینا اور ڈرانا ہے۔ کس کو خوشخبری دینا ہے؟ جو اس پہ عمل کرے گا۔ کس کو ڈرانا ہے؟ جس نے منہ موڑا۔ جو اپنی من مانی کرے گا اس کو ڈرا دیجئے، جو رب کی مانے گا اس کو خوشخبریاں دے دیجئے۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ یہ قرآن سچ ہے، حق ہے، سر سے پاؤں تک، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، سراپا حق ہے، اس میں کوئی آمیزش ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیے کس وقت یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا؟ جس وقت کے لکھنے کے لیے کاغذ بھی نہیں تھے، لیکن آج تک اس کے اندر ایک زبر اور ایک زیر کی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکی۔ تو یہاں حق سے مراد ایک تو سچ بھی ہے، سچی باتیں ہیں اس کے اندر، دوسری ثابت ہے یعنی ثابت شدہ حقائق ہیں اس کتاب میں، راسخ ہے، اور انزلناہ اس کو نازل کیا ہے، ہو سے مراد جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے سے قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں، روح الامین جو بڑا باامانت فرشتہ ہے وہ اس کتاب کو لے کر آیا۔ سورۃ نجم میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، والنجم اذا ہوا، اور اسے اگلی آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان میں ہیں۔ پھر سورۃ تکویر میں بھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی تعریف فرمائی، ذی قوت عند ذی العرش مکین، قوت والے جو عرش کے پاس ہیں، مطاع ثم امین، کہ جن کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ پھر باامانت بھی ہے۔ تو لہٰذا اس کتاب کو معمولی نہ سمجھو، اس کی قدرت کو محسوس کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو تمہیں دی ہے اس سے تم سب کی زندگی کے اندر بھی ایک خیر کا چشمہ پھوٹنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو لے کے چلو۔ اور آیا کتنی حفاظت کے ساتھ ہے، فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر دیا۔ فرق یفرق تفریق کہتے ہیں خوب واضح کر دینا، کھول کھول کے الگ کر دیا۔ اصل میں یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن آیات کا بھی تذکرہ کیا، اور فرق نہ جو یہاں لفظ ہے یہ فصل نہ کے معنوں میں ہے، فصل وہی ہے جس سے لفظ تفصیل اردو میں بولتے ہیں مفصل، یعنی ہم نے اس قرآن کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ آپ کو بھی لگتا ہوگا کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے کہ وہ باتیں تو ہم اپنی خود بھی نہیں جانتے تھے جو آج اس کتاب نے ہمیں صرف ان 15 پاروں میں بتا دی۔ ابھی ہمارے اپنی شخصیت کے وہ راز کھلتے ہی نہ ہم پہ اگر ہم اس قرآن سے نہ جڑے ہوتے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں خود کو ڈسکور کیے بغیر۔ تو یہ کتاب کیسے ہے، فرق نہ ہو، خود بھی کھلی ہوئی ہے، تفصیل سے بیان کی گئی ہے ہر بات، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی شخصیت کو بھی کھولتی ہے۔ اسی طرح فرق نہ کا جو معنی فصلنا ہے، دوسرا ایک اور بھی معنی جو بالکل اسی کا ہم معنی ہے، بیان نہ ہو، ہم نے اس کو بیان کیا ہے۔ پھر ایک تیسرا معنی بھی اس کی تفسیر میں آتا ہے، اور وہ کیا ہے، اودح نہ ہو، واضح کر دیا ہم نے اس کو۔ واضح لفظ اردو میں جیسے لکھتے ہیں نا وہی اسپیلنگز ہوں گے، اودح نہ ہو، ہم نے اس کو وضاحت سے بیان کر دیا، کھول دیا، آؤ پڑھو دیکھو۔ اور اس میں قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لی تقرأہ علی الناس، تاکہ آپ لوگوں پر پڑھیں۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اس کو بند کر کے رکھ دیں، چومیں، چاٹیں، اور خود بھی نہیں صرف پڑھنا، علی الناس لوگوں پہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے مسائل بتائیں، اس میں جو باتیں آگی ان کو بتایا۔ کیسے پڑھیں، علی مکثن، ٹھہر ٹھہر کر۔ یہ جو مکثن کا لفظ ہے نا مکثہ سے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ لفظ اپنی بیوی کے لیے بولا تھا کہ کسی یہاں رکو، میں ذرا تمہارے لیے آگ لے کر آتا ہوں، جب وہ گئے تھے۔ تو مکث کہتے ہیں انتظار کرتے ہوئے، مکثہ ٹھہرا ہوا، انتظار کرنا، توقف کرنا، جیسے ہمارے ہاں لفظ بولتے ہیں، یہ سارے اسی کے ساتھ ملتے ہوئے لفظ ہیں۔ فرمایا کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ فرق نہ، نزل نہ، مکسن، کیا بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کو سکون سے پڑھو، ایک آیت کے بعد دوسری آیت کے بیچ میں تھوڑا سا چند سیکنڈ چاہے صحیح انتظار کرو، سوچو کیا پڑھا ہے، یہ آیت مجھے کیا کہہ رہی ہے، کیسے ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے لیے بھی کھول کے رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طریقہ بتا دیا کہ آپ کے اوپر جو 23 سال میں یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس کی حکمت ہی یہ تھی کہ آپ اس کو لوگوں پر پڑھیں، علی مکثن۔ تھوڑی تھوڑی چیز کا بوجھ ڈلتا ہے تو انسان سہار لیتا ہے، اس طرح نعمت تھوڑی تھوڑی ملتی ہے تو وہ نعمت انسان کو اچھی لگتی ہے، پھر وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا راتوں رات پیسہ آ جائے تو اس کی قدر نہیں رہتی، یا اگر جو راتوں رات کسی کی لاٹری نکل آئی تو وہ اخلاق ہی بگڑ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کی نعمت جو اب ہم سب کو مل رہی ہے اس وقت، الحمدللہ ہم ہر دن کئی گھنٹے اس کتاب کے ساتھ گزارتے ہیں، یہ بھی نعمت ہے اللہ کی۔ اصل میں اس وقت ہم علی مکثن پڑھ رہے ہیں، دورہ قرآن میں بھی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے لیکن وہ ایک تیز بارش کی طرح ہوتا ہے، جو جل تھل بہت کرتی ہے، لیکن اگر آگے سے پانی نہ ملے زمین کو، دل کی زمین کو آگے سے پانی نہ ملے، تو پھر وہ دل اور بھی بلکہ بعض دفعہ سخت ہو جاتے ہیں اس احساس میں کہ ہاں اب تو ہم نے قرآن پڑھا ہی ہوا ہے، اب اور ہمیں کیا پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ایک دفعہ جب پڑھ لیا تو دوبارہ اب کیوں پڑھیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کا پڑھنا فائدہ دیتا ہے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ یہ جواب تھا اس بات کا جو لوگ کہا کرتے تھے، کیوں اتنی دیر لگ رہی ہے؟ آپ کو بھی شاید لوگ پوچھتے ہوں گے، ابھی ختم نہیں ہوا کورس، کب ختم ہوگا؟ آپ بھی دن گن رہے ہوں گے، لوگ بھی گن رہے ہوں گے، لیکن آپ کے دن گننے میں اور لوگوں کے دن گننے میں بہت فرق ہو سکتا ہے۔ آپ کے دل میں اندیشہ ہوگا کہ شاید اس کے بعد قرآن سے تعلق کمزور نہ ہو جائے، اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر اس کے بعد ہمیں روز فریش پراٹھے ملیں گے صبح میں، ہاں آلو والے، ایک دن مولی والے، ایک دن آملیٹ پراٹھا، ہاں تو فرق ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا دیا، ہم نے اس کتاب کو بڑے پیار سے دیا ہے۔ جس چیز سے آپ کو پیار ہوتا ہے نا آپ انجوائے کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے کھانا کھاتے لوگوں کو دیکھا ہوگا، یوں کھا رہے ہوتے ہیں، جیسے کبھی میں سوچتی ہوں اپنے سامنے ڈائننگ ٹیبل پہ ایک شیشہ رکھے مرر، اور کھانا کھاتے ہوئے سب لوگ دیکھے، شرم آئے گی؟ ایسے ادا سے چمچ نکال لیں گے، پھر پہلے تھوڑی سی فوک کے ساتھ آگے سے چکھیں گے، پھر بڑی اداؤں کے ساتھ۔ لیکن آپ کو تو اب شاید اتنے لاڈ سے کھانے کا موقع ہی نہیں ملتا ہوگا، اب تو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہوگا نا، کبھی جانے کا وقت، کبھی آنے کا وقت، کبھی کچھ، لیکن ہمیشہ ایسا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آہستہ آہستہ کیوں دیا؟ تاکہ اس کو انجوائے کرو، اس کو ٹیسٹ کرو۔ یہ بہت پیارا قرآن ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور یہ جو لفظ فرق نہ ہے نا، اس کو اگر ہم اس رنگ میں بھی دیکھ لیں کہ پورا قرآن کیسے بٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بانٹا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ 30 پاروں کی صورت میں بٹا ہوا ہے، پہلا پارا دوسرے پارے سے فرق ہے۔ پھر آپ دیکھیے صورتوں کی شکل میں بٹا ہوا ہے، 114 صورتیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ صورتوں میں کچھ مکی صورتیں، کچھ مدنی صورتیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے گا کہ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں دنیاوی مسائل کی باتیں ہیں زیادہ، اور کچھ ایسی ہیں جس میں زیادہ آخرت کا اور جنت جہنم کا تذکرہ ہے۔ آپ امیجن کریں کہ پورے کا پورا قرآن بس شروع ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین پڑھتے ہی جاتے آپ، اور آخر میں ہوتا سورۃ ناس کی صورت میں خاتمہ من الجنتی والناس۔ بیچ میں کوئی صورت ختم نہیں ہوئی، کوئی رکوع نہیں، کوئی آیت نہیں، تو ذرا سوچے کیا ہوتا۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ کی اتنی پارٹیاں ختم ہو جاتے ہیں، جو پارے کے ختم کی یا صورت کی ختم کی، ہاں اتنی خوشیاں ختم ہوتی۔ پھر ایک سینس آف اچیومنٹ جو ملتا ہے ایک چیز کو کرنے کے بعد، پھر ہمت جوان ہوتی ہے۔ تو اللہ کی کتنی حکمت ہے، یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کسی کو کوئی چیز دیں نا تو ایک ہی ڈبے میں سارا کھانا ڈال کے پکڑا دیں، بعد میں سارے مکس ہوا ہو، یا ایک تھیلے کے اندر ہی ڈالتے جائیں چیزیں، اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے پاؤچز میں ڈالیں، یہ الگ ہے یہ الگ ہے۔ بعض لوگوں کے بیگس کیسے ہوتے ہیں، بس اللہ ہی نکالے چیز تو وقت پہ نکلے گی، ہاں بس ایک گڑا ڈالتے جو کبھی وقت پہ نہیں ملی، ہاں ہے تھی ہے پتہ نہیں کدھر رکھی ہے۔ کچھ کے تو پورے پورے گھر بھی ایسے ہوتے ہیں ماشاء اللہ، وقت پہ کچھ ملتا ہی نہیں وہاں سے، ہاں کچھ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ محنت کرتے ہیں، یوں سجا کے سلیقے سے چھوٹی چیز کو بھی، اور کچھ نہیں تو گھر میں ہی کپڑے کو سی کے تھیلیاں بنا لیں، اور کچھ نہیں تو لفافوں کو ہی جوڑ لیا، لیکن سلیقے سے رکھتے ہیں نا۔ تو اس سے ہمیں پھر مینجمنٹ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن بندے کی زندگی میں ترتیب لاتا ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہو اور آپ کا وقت پہ نہ ملے، سمجھے کہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے۔ بڑے لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ تھپڑ جو لڑائی کے بعد زیادہ ہے اس کا اپنے منہ پہ مار لو، وقت پہ چیز کام نہ آئے نا فائدہ نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو چیک کریں، ہم سارے، میں بھی اور آپ بھی، مجھے سب سے زیادہ چیک کرنا چاہیے۔ مثلا میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور میں آپ سے کہوں کہ چلے ایسا کرتے ہیں کہ آج یہ آیتیں نہیں کرتے، کیوں؟ وہ اصل میں میرے نوٹس نہیں مل رہے تھے، تو آج سورۃ نور پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ آپ دیکھیں کہ یہ میرا فولڈر اتفاق سے آج ادھر رکھا ہوا ہے۔ میں آنکھیں بند کر کے، کبھی کبھی مجھے گھر میں نہ جا سکوں، میں آنکھیں بند کر کے گھر والوں میں سے کہتی ہوں کہ وہاں جائیں فلان جگہ، یہ میرا فولڈر رکھا ہوا ہے، اس میں میرے نوٹس ہیں، یہ آپ دیکھیں، یہ پورا اس کے اوپر لیسن نمبر لکھا ہوا ہے، سورۃ بنی اسرائیل سے سورۃ کہف کے نوٹس ہیں، نمبر پوری سورۃ بنی اسرائیل سورۃ کہف 1 سے 82۔ فولڈر میں جو میرے لیسنز ہیں 141 سے 154 تک، یعنی پورا 15واں پارا، جز ہے 15، اور یہ میں نے جب یہ نوٹس لی اور اس کے اندر ایڈ اپ کرتے ہوئے، اب یہ اس کے اندر میں نے ہر ایک لیسن کو اس طرح سے ٹیگنگ کی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں یہ 1 نمبر، پہلے لیسن سے جو چیز جہاں میری ذہن میں ہوتی ہے میں اس میں ڈالتی ہوں، پھر دوسرے میں۔ آپ مجھے کہیں کہاں سے کون سی آیت دینی ہے، آپ کو ایک منٹ میں مل جائے گی نا۔ ویسے 30 فولڈر اگر میرے گھر میں میرے کیبنٹ میں ہوں، اندر فائل کورز لگے ہوں، اس کے اندر ڈیوائڈرز ہوں اور میں نے کلر ڈفرینٹ لیے ہوئے ہیں، پہلے کو پہلے ایک رنگ کے 10، میں پنک آپ کلر دیکھ کے پہچانتی ہوں۔ ابھی بھی فولڈر کوئی ڈھونڈ رہا تھا اندر کسی کا، گروپ لیڈرز کا، تو حالانکہ میرا کوئی کنسرن نہیں، تم کو نہیں مل رہا، تو میں نے کہا دیکھے یہ بلو فولڈرز ہوں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم نے شروع میں بلو فولڈرز دیے تھے گروپ لیڈرز کو۔ تو یہ چیزیں کام کو آسان کر دیتی ہیں، وقت بھی بچاتی ہیں، خود بھی آپ خوش رہتے ہیں۔ جب آپ خود اوور وارمڈ ہوتے ہیں نا، جیسے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، ہائے 15 پاروں کا ٹیسٹ کیسے دے، اگر جس کو گھبراہٹ ہے سمجھ لے کہ پھر اس کے ذہن میں معلومات تو ہیں لیکن وہ ایک بیگ کے اندر ڈلی ہوئی ہے۔ تو بہرحال آپ ٹیسٹ کی لفظ لے لیا تو آپ کی سوچ تو ویسے بھی گڑ بدل جائے گی، واپس آ جائے۔ تو تھوڑی سی ترتیب اچھی ہوتی ہے، گھبرائے رہنا، کسی بات کا کوئی پوچھے تو ایک دم فکر پڑ جائے، ہاتھ ٹھنڈے پڑ جائیں، یا یہ سوچنا کہ ٹو مچ، بہت ہی زیادہ کوشچننگ ہو رہی ہے، یہ انسان کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اور دعا مانگیں، یقین کریں اس کے لیے بھی دعائیں مانگنی پڑتی ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کی طبیعت میں یہ چیز نہیں ہے تو اللہ سے مانگ لے۔ آپ کیوں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پیسے، روپے، کھانا، پانی، بچوں کی خوشیاں مانگتے ہیں؟ یہ مانگیے۔ میرا خیال ہے کہ میں جتنی دعائیں اپنی عادات اور اپنی شخصیت کے لیے مانگی ہیں یا شعور سے دل سے نکلتی ہیں، وہ میں نے کبھی دوسری چیزیں نہیں مانگی۔ مجھے کبھی کپڑے نہیں مانگنے پڑے اللہ تعالیٰ سے، ویسے مل جاتے ہیں، ہر چیز ملتی ہے۔ لیکن جس چیز پہ سب سے زیادہ مجھے فکر ہوتی ہے وہ مجھے اپنی عادات، مجھے اپنے زندگی گزارنے کے طریقے پہ ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے آپ کو ضائع کر کے بالکل یہاں سے، دنیا سے چلی جاؤں، اور اگر میرے اندر کوئی اللہ نے صلاحیت رکھی تھی تو میں اس کو ڈسکوری نہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرق نہ ہو کہہ کر ہم سب کو سوچنے کا بہت گہرا موقع دیتے ہیں۔ اتنی پیاری کتاب اتار دی، سب کچھ کر دیا، اور اللہ کے نبی کو بھی یہی حکم دیا۔ سورہ مزمل آئے 4 میں بھی آتا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں، سمیٹریکل پڑھیں، خوبصورت پڑھیں، چیزوں کو آرگنائز کر کے پڑھیں۔ کوئی آیت کہاں ہے، آپ دیکھیں حافظ قرآن کبھی کسی کے گھر میں ہوں، کوئی بچہ یا کوئی، جہاں سے آپ انہیں کہ وہ آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اب اگر ایک حافظ ہے اس کو قرآن پورا حفظ ہے، یہ نہیں پتا کہ یہ آیت ہے کہاں، اور یہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ یہ بھی بتاؤں آپ کو، شروع میں آپ آیتیں یاد کرتے ہیں نا، صورتیں، آپ حفظ کی ایک آیت روز یاد کرتے ہیں نا، شروع میں آسان لگیں گی، جتنی زیادہ یاد کرتے جائیں گے مشکل ہوتا جائے گا، کیونکہ شبہ لگ جاتا ہے۔ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو ہے، سارے یا ایھا الذین آمنو سامنے آ جائیں گے۔ تو ذہن کے اندر خانے نہ بنے ہوں اگر تو کیا بنے گا۔ میں تو کل دیکھ رہی تھی ایک بہت ہی خوبصورت چیز دیکھی، میں تو سوچ رہی ہوں کہ میں تھوڑی چھٹی لے کے میں میڈیکل میں جاؤں اور میں اندر سے انسانی جسم کو دیکھوں۔ یقین کریں انبیلیویبل قسم کی ہمارے اندر مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ ابھی بریک میں تھوڑے سے شاید میرے پسیدہ ونڈو پہ کھلے ہوں گے، ویب سائٹ کے میں دکھاتی ہوں آپ کو، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ اندر سے کتنے خوبصورت ہیں۔ آپ ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں ابھی ساتھ دکھا دیتی۔ میں نے کہا انسان تو اوپر سے کیا پہننے گا، چھوڑ، اندر سے دیکھ تیرے رب نے تجھے کیسا بنایا۔ ہمارے اندر موتی جڑے ہوئے ہیں، سونے چاندی سے بھی زیادہ اندر حسن ہے، کلرز کے ساتھ اللہ نے ایک ایک چیز، واقعی مجھے تو لگا کہ اللہ تو اللطیف ہے، تو باریک بین ہے۔ ہم نے خود کو بنانا ہوتا ہر سارے جوڑ ہی اندر سے ڈھیلے ہوتے، کہیں کو تار لگاتے کہیں نہ لگاتے، صرف ایک سیل کا دماغ خراب ہوتا ہے ہماری زبان میں تو اس سے کینسر شروع ہوتا ہے، کینسر سیلز کا دماغ خراب ہونا ہے۔ لیکن اللہ نے اس جسم کو کیسے پیک کیا ہوا ہے، فرق نہ ہو اگر صرف قرآن میں دیکھ رہے تو اپنے جسم میں دیکھیے۔ اگر ہمارا جسم، معدہ، دل، دماغ سب کچھ جسم میں ہی ہوتے لیکن سارے ملے جلے ہوتے، وہ کھانا جانا تھا معدے میں اور چلا گیا لنگس میں، اب امیجن کریں کیا حالات ہوتے۔ ہلکا سا ایک اچھو لگتا ہے کھانے کا لقمہ، اسٹمک کی جو ایسوفیگس ہے وہاں سے جانے کی بجائے وہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے تو ہماری آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ تو یہ ترتیب کائنات میں ہمیں دکھتی ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے۔ اس کو میں نے ایک اور جگہ بھی دیکھا تھا، جب ہم سمر میں واک کرتے تھے تو ہر ہفتے کے بعد پھول نئے نکل آتے تھے، تو میں نے کہا یہ کون فارغ اتنا بیٹھا ہوا کہ نئے نئے پھول لگاتا ہے، کہتے کوئی بھی نہیں ہے، یہ خود ہی لگتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسی پھولوں کے آخر میں جب بیج بنے تو وہ بیج زمین میں چلے جاتے ہیں۔ آٹومیٹک ہم لفظ بولتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے بولنا، ہماری نظروں میں وہ آٹومیٹک ہے۔ کون زمین کو آرگنائز کر کے بتا رہا ہے کہ یہ پھول جو ہے یہ اپریل میں لگنا ہے، یہ اس کے بعد مئی میں کھلنا ہے، یہ جون میں کھلنا ہے؟ یہ فرق نہ ہو، رب کی کائنات میں بہت زیادہ ترتیب ہے، ہر چیز کو دیکھیں۔ بھینس کو دیکھیں، اس کے پیٹ سے دودھ بھی نکل رہا ہے، پیشاب بھی ہے، خون بھی ہے، کیسے فرق نہ ہو۔ جو چیزیں ہمیں اس قرآن سے مل رہی ہے کیا کائنات میں نہیں مل رہی؟ تو اگر ہمیں بھی کام کرنا ہے، ہمیں بھی اچھی طریقے سے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے، گیٹ مور فرام لائف، اپنی زندگی سے زیادہ لیجئے، اپنے ورک سے زیادہ لیجئے، اپنی صلاحیتوں سے زیادہ لیجئے، خود کو بیلنس کیجئے، خود کو آرگنائز کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع مند بارش بنا کے برسائے گا. وہ چھوٹے سے انسان ہی ہوتے ہیں ہم جیسے، جن سے اللہ نے اتنی خیر کروا لی. حضرت امام بخاری کو دیکھیے کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ کے رکھا. آج میرا حال قیامت تک انشاءاللہ ان کی برسائی بھی بارش برستی رہے گی نا. اللہ کے نبی کی حدیثوں کو ماننے کا کوئی اور کرائیٹیرین ہی نہیں تھا ہمارے پاس اگر امام بخاری کی حدیثیں نہ ہوتی. ان کی سند پہ لا کے دیکھتے ہیں کہ اچھا بخاری کیا کہتے ہیں، کہیں کسی حدیث میں شبہ پڑے نا، کہتے ہیں جاؤ پہلے دیکھ کے آؤ کہ صحیح بخاری میں بھی یہ ہے کہ نہیں ہے. محنت کی، اللہ نے پھل دے دیا. تو فرمایا کہ اب تمہیں تو میں نے دے دیا، آگے تمہاری مرضی. قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، لاتے ہو ایمان تو لاؤ، نہیں لاتے تو شوق سے نہ لاؤ. میرا فرض تھا، میں نے پورا کیا. میں نے تمہیں اتنی سجا کے سنوار کے دے دی، میں نے تمہیں سارے لوگوں میں سے چن لیا. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ آج ہمیں کہہ رہا ہے یہاں بیٹھے وہ کو کہ میں نے تمہیں سارے شہر میں سے چن کے یہاں لا کے بٹھا دیا. تم اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ گئے، کبھی تمہیں اس پہ خیال آیا کتنے تم قیمتی ہو گئے ہو؟ اور جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی لوگوں کی نظروں میں آ جاتی ہے، اتنی اس کی حفاظت ضروری ہوتی ہے. لہٰذا اپنی حفاظت کرو، اپنی صحت کی حفاظت کرو، اپنی جان کی حفاظت کرو. اور یہ حفاظت ہمارے ساتھ ہم خود نہیں کر سکتے، اس سب کی حفاظت کرے گا الحافظ. اس کے ہاتھ میں دو، او مانو اس کو، لے لو، پڑھ لو، سیکھ لو، سمجھ لو اور عمل کر لو اور آگے پہنچا دو. اور نہیں تو لا تؤمنو، شوق فرماؤ، گرم بستر، گرم کھانے، لذیذ قسم کی سنیکس شوق کرو، نو پرابلم. مکہ والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، نبی ہے تمہارے پاس، نہیں مانتے تو نہ مانو. تم کوئی بھی نہیں مانو گے تو اللہ کے نبی کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. کیوں؟ کہ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا. بے شک وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اس سے پہلے، جب اسے پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے، تو وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے. اور زبان پہ لفظ کیا ہوتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. اور کہتے ہیں ہر عیب اور نقص سے پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. اور ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَيَحِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بال گریا زاری کرتے ہوئے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن ان کے خشوع اور خضوع کو بڑھا دیتا ہے. اصل میں چیلنج کیا گیا مکہ والوں کو کہ نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے اتنی، تمہیں چاہ نہیں تو ہمیں تمہاری راہ نہیں، تمہارے دل میں تڑپ نہیں تو ہمیں تمہاری طلب نہیں ہے، تم آرام سے بیٹھ جاؤ. لیکن کچھ ہیں علم والے جو اس نبی کی قدر کرتے ہیں. اصل میں یہاں اشارہ ہے اہل کتاب کے ان چند لوگوں کی طرف جو مسلمان ہو گئے تھے، جس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، پھر اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہودیہ تھی، یعنی سردار کی بیٹی تھی جو مذہبی عالم بھی تھا، خوئی بن اختب، اور یہ مسلمان ہو گئیں. اسی طرح کچھ اور لوگ بھی تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قدر والوں کو اس کلام کی قدر ہے. وہ اس کو سن کے نہ تو صرف یہ کہ ایمان لاتے ہیں، بلکہ اس کو سن کے گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے. انتہائی خشوع کی کیفیت ہوتی ہے جب بندہ اپنی ٹھوڑی جو ہے نا زمین پہ لگا دے. یہ جو اذقان لفظ ہے اس کو پہلے دیکھ لیں، ذقنن کی جمع ہے یہ. اب تھوڑے سے آپ واحد اور جمع کو بھی نوٹ کیا کریں گے. اذقان ذقنن کی جمع ہے، ذا قاف نون ٹھوڑی کو کہتے ہیں، اور خر یحر کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا. یہاں اصطلاحی سجدہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو پورے کا پورا انسان جھکتا ہے نا اپنی جگہ سے، بلکہ مراد ہے عاجزی، کہ ان کے اندر عاجزی آتی ہے. اور من قبل ہی سے مراد کیا ہے؟ اس قرآن کے نزول سے پہلے، کہ جب ان کے سامنے کتاب آتی ہے. اور اوت العلم اہل کتاب کے عالم تھے، کہ علم والے اس کی قیمت پہچانتے ہیں. جیسے ہیرے کی قیمت جوہری ہی جانتا ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو ہیرا ملے تو ہم کہیں یہ چھوڑو اس میں تو چمک ہی نہیں، لیکن جس کی آنکھ جوہری کی ہوگی وہ فوراً پہچان لے گا۔ فرمایا اسی طرح سے وہ بندہ بھی اس کتاب کی قدر پا لے گا جس کو واقعی اپنے رب سے محبت ہے۔ دیکھیے کہ آپ دیا سلائی جلائیں، ہر جگہ آگ نہیں لگتی، جہاں کاربن ہوتی ہے وہاں فوراً آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ کاربن کے اندر معرفت ہے اس بات کی کہ وہ آگ لے اور جلائے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کو دعوت دی جاتی ہے، ان کے پاس مواقع ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر جلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ آپ کہہ لیں کہ ماچس کی ڈبیا کی تیلی تو ہے لیکن جس پہ رگڑ کھانی تھی وہ چیز نہیں ہے، وہ ان کا دل تھا۔ آپ لوگوں کو بلائیں، بتائیں، شوق سے کبھی آ بھی جائیں، کبھی سن بھی لیں، لیکن پھر اس کے بعد جہاں سے آئے تھے وہیں پلٹ گئے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کو روک لیتا ہے اپنے کلام کے لیے، جو آتے تو بس ایک دفعہ کے لیے ہیں اور پھر کبھی جاتے ہی نہیں۔ جیسے موسیٰ گئے تھے آگ لینے، مل گئی پیغمبری۔ یہ کیفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جو واقعی روتے ہیں، جن کی زبان پہ اللہ کا نام آتا بعد میں رونا ان کا پہلے نکل جاتا ہے، اور ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور زبان پہ بات کیا، سبحان ربینا، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا وعدہ پورا ہو کے رہنے والا ہے۔ کون سے وعدے پورے ہو گئے؟ کہ جو تو نے پچھلی کتابوں میں کیے تھے کہ آخری نبی آئے گا، قرآن نازل ہوگا، یہ وعدہ ہے یا اہل کتاب کے وہ علماء کرام جو متعصب نہیں ہوتے، وہ جان لیتے ہیں کہ یہ قرآن سچ ہے، یہ نبی سچ ہے، پچھلی وعدے پورے ہوئے اور اب یہ ہو گیا، نبی بھی آ گیا، اور شکر کے مارے سجدے کرتے ہیں، اور جس کے دل سے شکر پھوٹے گا نا وہ سیدھا نہیں کھڑا ہوگا، وہ تو گھوڑے کی طرح سر جھکا لے، کسی بھی کیٹل کی طرح اپنے آپ کو زمین کے اوپر رکھ دے، نہیں تو انسان ہے تو شعور کے ساتھ اپنے سر کو نیچے رکھ کے اللہ کے آگے جڑ جائے۔ وَيَخِرُّونَ، پھر گرے، لِلْأَذْقَانِ، ٹھوڑیوں کے بل۔ آپ امیجن کر کے دیکھیں، کوئی بیٹھا ہے اور بالکل یہ جو ٹھوڑی ہے نا یہ نیچے جھکائے، آپ دیکھیں کہ یہ ٹھوڑی جب نیچے جھکتی ہے نا، یا تو انسان بہت غم کی حالت میں ہوتا ہے یا بڑی گہری سوچ میں ہوتا ہے اس وقت۔ اس کے اپوزٹ ذرا دیکھیں، اوپر گردن کریں، سورۃ یاسین میں ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا۔ کچھ لوگوں کی گردن اتنی اکڑی ہوتی ہے، ہوں ہوں والا اسٹائل، ہاں دیکھیں گے، حال حلیہ، چال چلن، بات کا انداز، وہ یوں رونت کے مارے قرآن کی محفلوں سے اٹھتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ان کے لیے تھی ہی نہیں، بات کریں تو کہتے نو تھینکس، ہمیں ضرورت نہیں، وی آر کوائٹ سیٹسفائڈ۔ لیکن جو لوگ حقیقت میں دل سے نرم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو موقع دیتے ہیں۔ دوہرا دوہرا کے ان کی خوبیاں آ رہی ہیں کہ یبکون، پھر فرمایا یزیدہم خشوع۔ یہ جو یبکون کا لفظ ہے نا، بکا سے ہوتا ہے، بکا رونے کو، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے، کہاں پڑھا، کوئی بتائے گا؟ تھوڑا سا اشارہ دیں تاکہ میں سمجھوں۔ جی آپ بتائیے، جی کیا پڑھا تھا؟ جی سم، آپ بتائیے کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ فل یبقو قصیرن ول یدحقو قلیلن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو لو۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ زیادہ بات کرتے ہیں اس بات کی کہ رو، اور یہ رونا جو اللہ کے خوف سے ہو یہ بڑا پسندیدہ ہے۔ چند روایات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم میں نہیں جائے گا وہ شخص جو اللہ کے خوف سے رویا جب تک کہ دھویا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں واپس نہ چلا جائے۔ یعنی جس طرح جانور کا دودھ نکالنے کے بعد دوبارہ تھنوں میں نہیں ڈالا جا سکتا، یہ ناممکن ہے نا، اسی طرح یہ بات بھی ناممکن ہے کہ اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب واقعی سچا رونا آئے۔ کبھی کبھی دنیا کا ہی دل دکھا ہوتا ہے اور قرآن پڑھ کے رونا آ جاتا ہے، وہ اور رونا ہوتا ہے، وہ تو آپ کو اپنے ہی کو غم یاد آ گیا، کوئی بچھڑا ہوا یاد آ گیا، کوئی مرا ہوا یاد آ گیا، کہیں درد ہوئی تو یاد آ گیا۔ یہ کون سا رونا ہے جو حقیقت میں اللہ کے خوف سے رونا، اس طرح بندہ پھوٹ پھوٹ کے روئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ کبھی روئے، کبھی تنہائی میں، کبھی کروٹوں پہ، کبھی رات کی گھڑیوں میں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ کیا بنے گا، اللہ میں آگ میں جاؤں گی، اللہ میں ذلیل ہوں گی، اللہ تو مجھے رسوا کرے گا، اللہ لوگوں کی نظروں میں تو میں قرآن والی ہو گئی پھر بھی آگ میں جاؤں گی، اللہ کیا قرآن کا پڑھنا پڑھانا اس کے باوجود قیامت کے دن میں تیرے عذابوں میں ہوں گی؟ یہ خوف جو آتا ہے نا، یہ جب آتا ہے تو اللہ پھر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئے اور دوسرا وہ جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے رات کو بیدار رہے، یعنی دین کی حفاظت یا سرحدوں کی حفاظت۔ یہ بحقی اور حاکم کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت نظر بن سعد سے ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس قوم میں کوئی اللہ کے خوف سے رونے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کی وجہ سے آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ حالات کیسے ہوتے ہیں دنیا میں۔ اگر دیکھا جائے تو آج مسلمانوں پر جو مشکل ہے نا، اس میں بہت بڑی مشکل کیا ہے کہ خود انہی میں خدا کے خوف سے رونے والے تھوڑے رہ گئے۔ وہ بھی کم ہی روتے ہیں جو دوسروں کو رلاتے ہیں، ان کو بھی آخرت کا تھوڑا ہی غم ہے جو لوگوں کو آخرت یاد دلاتے ہیں۔ دین والے بھی دین کے معاملے میں الجھنوں میں زیادہ دکھتے ہیں الجھے ہوئے، اور روحانیت اور اسپرچویلٹی لوگوں میں لانے والے کم ہیں۔ تو سمجھ لیں، ایک کال ہے کسی کا، عبدالعالیٰ تھے تو ان کا کال ہے، کہتے ہیں جس شخص کو صرف ایسا علم ملا جس کو رلاتا نہیں، پوچھیں پہلے اپنے آپ کو اور میں بھی اپنے آپ سے پوچھوں، جس شخص کو صرف ایسا علم ملا جس کو رلاتا نہیں، فکر ہی ہے کہ یاد ہو جائے، نمبر آ جائیں، یہ ہو جائے، بےزتی نہ ہو جائے، یا دوسروں میں دھاک بن جائے، روب ہو جائے، ایک ایک نمبر پہ جھگڑے، ایسا علم ہے اگر رودا نہیں آتا تو فرمایا کہ سمجھ لو کہ اس کو علم نافع نہیں ملا۔ پوچھے اپنے آپ سے، علم پا رہی ہوں کہ علم نافع پا رہی ہوں؟ نفع والا علم ہے کہ نہیں؟ اسی لیے تو ہم دعا میں مانگتے ہیں نا کہ اللہم انی اسلک علما نافعا وعملا متقبلا، نفع والا علم۔ دیکھیں، علم ہونا اور نفع نہ اٹھانا وہی مثال ہے جو شروع میں آپ کو دی کہ گھر میں چیزیں موجود ہیں، اینڈ ٹائم پہ ملتی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ علم جو بندے کے دل کو اور سخت کر دے، اور ہی زیادہ تکبر کے مارے وہ لوگوں کو تنقید والی نظروں سے دیکھے اور ہر وقت کمنٹس ہی پاس کرتا رہے، یہ بھی درست چیز نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ لوگ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں اور رات جاتے لوگوں پہ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں تو گیتیں گا رہے ہوتے ہیں، کانوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ فرق نہیں رہ جاتا اس کے اور آپ کے بیچ میں۔ تو لہٰذا خشوع پیدا کرنا ہے، اور خشوع پہ ڈیٹیل تو ہوگی انشاءاللہ سورۃ المومنون میں، لیکن دو لفظ ہمارے یہاں آتے ہیں، خشوع اور خضوع۔ خشوع کا تعلق دل سے ہے، اردو میں خضوع کہتے ہیں لوگ لیکن دعا ہے اصل میں، خضوع اس کا اثر ہوتا ہے جسم کے اوپر، پوسچر، بیٹھنے کا انداز، کھڑے ہونے کا انداز۔ دیکھیے ہمارا سٹنگ سٹائل، کھڑے ہونے کا سٹائل، بات کرنے کا سٹائل، دیکھنے کا سٹائل بتاتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خشوع کا سر چشمہ دل ہے، جس کا اثر خضوع کی صورت میں جسم پر آتا ہے۔ تین تاثرات بتا دیے قرآن پاک پڑھنے والے کے، اور یہ تین اثر نہیں ڈال رہا قرآن ہم پر، تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، کہیں اور زیادہ سخت تو نہیں ہوتے جا رہے۔ پوچھیں خود سے، قرآن پڑھنے کا میری نمازوں پہ کیا اثر آیا؟ قرآن پڑھنے کا میری عادات میں کیا اثر آیا؟ میرے چہرے پہ کیا اثر آیا؟ ایک ایک چیز پہ قرآن اثر ڈالتا ہے، اور دوہرا دوہرا کے اللہ تعالیٰ اہمیت کی وجہ سے بتا رہے ہیں کہ جن کے دل سخت ہوتے ہیں نا، ان کی آنکھیں بھی خوش ہو جاتی ہیں۔ اور آخری آیتیں پھر جس میں توحید کی بات ہے، اکثر صورتوں میں آپ یہی دیکھیں گے کہ آخر میں توحید، شروع میں توحید، کیونکہ یہی ہے وہ چیز جس سے باقی سارے کام اٹھتے ہیں اور سارے جذبے ابھرتے ہیں۔ فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، آپ فرمائیے کہ یا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما جو بھی دونوں میں سے، یہ ایما ایام نہیں ہے، اگر یہ لفظ آ جائے آپ کو ترجمے میں تو اس کی جمع آپ اس کو یوم یا دن نہیں لکھیں گے، ایا ایک لفظ ہے، پھر مل گیا، اصل میں یہ دو لفظ مل گئے، ایما دونوں میں سے جس ایک کو بھی، وٹ ایور کے معنوں میں انگلش میں، کہ جس نام سے بھی تم اس کو پکارو گے، تدعو اس کو پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے ہی نام اچھے ہیں۔ اس کے تو سارے ہی نام بڑے خوبصورت ہیں، جس نام سے پکارو دیکھنا تمہیں وہ اسی نام سے پیارا لگے گا، اس کی تو ہر ایک چیز اچھی ہے۔ یہ آیت کا حصہ کیا بتاتا ہے؟ کہ مکہ والے جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام یعنی اللہ سے تو واقف تھے، اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام عبداللہ تھا، خانہ کعبہ کو اس دور میں بھی بیت اللہ کہا جاتا تھا، لفظ اللہ کہتے تھے، اللہ کو پہچانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام نہیں جانتے تھے۔ آج معروف نام جو 99 نیمز آف اللہ کے نام پہ ہوتے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، تو ایسے ناموں کے اوپر وہ الجھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ یا رحمان کہا تو ابو جہل نے سن لیا، ٹھٹک کے رہ گیا، کہنے کا دیکھو دیکھو ہمیں روکتا ہے کہ بہت سارے خداؤں کو نہ پوجو اور خود ہی دوسرے خداؤں کے نام لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی عقل کم ہے، اس کو بتا دو کہ خلد اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنا، یہ ایک ہی ذات کے سارے نام ہیں، لہٰذا اس سے شرک نہیں ہوتا، اس سے دوسری بات نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے تلاوت قرآن فرماتے تو مشرکین مذاق اڑاتے، تمسخر کرتے، اور اسی طرح قرآن اور جبرائیل کی شان میں بھی گستاخی کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو بتا دیا کہ تم ایسی باتیں نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اس کا کلام ہے، اس کا بھیجا ہوا نبی ہے، اسی کے حکم سے فرشتہ اترتا ہے، لہٰذا تم ان کے سامنے زیادہ اونچی نماز پڑھنا ہی چھوڑ دو۔ اگلا اس آیت کا دیکھے، ولا تجہر بصلاتی کا، اور نہ تو بلند آواز سے نماز پڑھو، یعنی اتنی اونچی نہ پڑھو کہ یہ مذاق اڑانے لگے، اور ولا تخافت بھی، اور نہ بالکل ہی آہستہ پڑھو کہ خود کو بھی سمجھ نہ آئے، دل پہ اثر ہی نہ آئے، اور جو سوچیں آ رہی تھی دماغ میں وہ بالکل ہی ڈسٹرب نہ ہو۔ دیکھیں جب ہم زیادہ اونچی پڑھتے ہیں نا تو دوسرے ڈسٹرب ہوتے ہیں نا، ہمارے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے، سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن ہم بالکل ہی نہیں پڑھتے نا آہستہ آواز سے، جیسے گنگن گنگن دل میں، تو ہم خود ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ کیسے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، خیالات بہت آتے ہیں، سوچیں آتی ہیں، توجہ بڑھتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ آپ خود ہی ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں۔ خود کو ڈسٹربنس سے نکالنے کا طریقہ یہ کہ کم سے کم اتنی آواز ہو کہ آپ کے کان سنیں، جیسے بسم اللہ الحمد للہ مالک، تھوڑا سا اونچا تھوڑا سا ہلکا، یہ ہے نہ تجہر اور نہ تخافت، کبھی اونچا کبھی آہستہ، وقت ہی بھائی نہ ظالی کا سبھیلا، اور ان کے بیچ کا راستہ ڈھونڈو، آہستہ سے ڈھونڈو، ایسے طریقے سے پڑھو کہ جو پڑھنے میں نہ دوسروں کو برا لگے۔ اسی کے اوپر ایک روایت میں آتی ہے بات کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے دیکھا، رات کو گئے کہ تہجد کے وقت حضرت ابو بکر صدیق پڑھ رہے ہیں تو بہت ہی آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت عمر کے پاس گئے تو وہ بہت ہی بلند پڑھ رہے تھے۔ آپ نے بعد میں پوچھا ابو بکر سے کہ آپ اتنا آہستہ کیوں پڑھتے ہیں، تو کہا کہ جس کو سنا رہا ہوں وہ تو سن رہا تھا، وہ تو چھپی سے چھپی بات کو بھی سنتا ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ ریاکاری کا بھی ڈر ہوگا کہ دوسروں کو نہ پتا چلے۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ اتنی بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہیں، تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں نیند کو اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ ہاں، تو آپ نے کہا کہ آپ تھوڑا سا آہستہ پڑھیں، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ دو مختلف کردار ہیں نا، پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ ہر ایک اپنی شاکلہ پہ عمل کر رہا ہے، تو طبیعتوں کا فرق ہے، کسی میں جوش ہوتا ہے، کسی میں ہوش زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں سے بہرحال کئی مسائل نکلے، حالات کو دیکھ لے۔ اونچی آواز سے پڑھنا بہت پسندیدہ ہے، آپ اپنے گھر میں اکیلے ہیں، آپ جتنا اونچی پڑھیں انشاءاللہ در و دیوار، آپ کی کرسیاں، میز، آپ کے ڈیکوریشن پیس، ہو سکتا ہے یہ بھی کل قیامت کے دن گواہی دے دیں۔ ہمارے گھروں سے جو آوازیں آتی ہیں نا کل قیامت کے دن، یہ ہمارے فرنیچر اور ہماری مشینیں بھی گواہیاں دیں گی کہ اللہ یہ آوازیں آتی تھیں ان کے گھروں سے، اس لیے کم سے کم سامان رکھیں، ورنہ یہ گواہ رکھے ہوئے ہم نے اپنے گھر میں۔ دیکھیے گا ڈیکوریشن پیس تو سامنے سجایا ہوا ہم نے ٹی وی کے، کہ ادھر یہ سار قیامت کے دن کیا کیا بولے گا، کہ یہاں 24 گھنٹوں میں سے کوئی 10 گھنٹے تو کم سے کم آوازیں آتی تھیں نا ایسی جو اس کو ڈسٹرب کرتی تھیں۔ بہرحال، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب کوئی پاس ہو یا رات کا وقت ہے، چڑ نہیں چڑھانی چاہیے لوگوں کو۔ بعض لوگ نیکی کے نام پہ دوسروں کو چڑھانا چاہتے ہیں، بعض سوچتے ہیں کہ ہم نیک اس وقت تک بن ہی نہیں سکتے جب تک دوسروں سے ذرا آگے بڑھ کے نہ کام کرے، تو چڑ چڑھانے والا دین اچھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ کلاس لیتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، سی ڈی سنتے ہیں، مناسب طریقے سے، حالات دیکھیں، سب کو پہلے مینٹلی پریپیئر کریں، پھر خوب اونچی آواز سے سنائیں۔ اگر آپ اکیلے سن رہے ہیں اور آپ دوسرے کوئی پڑھ بھی رہا ہے اور آپ نے فل آواز سے رکھا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے طریقے سے وہ نہیں سنانی چاہیے کہ جس کے اندر دوسرے کو ڈسٹربنس ہو۔ آپ دیکھیں کہ جہاں بھی دین میں چڑ آ جائے گی نا، کام خراب ہو گیا۔ کبھی بھی لوگوں کو اپنے دین سے چڑھائے نہیں۔ اور آخری آیت جس کو آیت العزہ کہتے ہیں، عزت والی آیت، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور آپ فرمائیے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نہیں بنایا کسی کو اپنا بیٹا اور نہیں ہے جس کا کوئی شریک حکومت۔ فرما بروائی میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور جس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت میں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور نہیں ہے اس کا کوئی مددگار درماندگی میں، اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی بڑائی۔ یہاں اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش کیا۔ پہلے دیکھیے کہ آیت شروع ہو رہی ہے کل سے، اللہ کے نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی آیت کل سے شروع ہوتی ہے تو اصل میں وہ اس مضمون کی بھی اہمیت ثابت کرتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے کہ جو بھی چیزیں اہم ہوتی ہیں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جاتا ہے۔ کیا کہیں؟ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ کیوں، کس لیے؟ اس پہ آگے جا کے بات کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ کے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، اس کا بہت تذکرہ ہے۔ صورت شروع ہوئی تھی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سے، اور صورت کی آخری آیت ہے قل الحمدللہ۔ ادھر اگر سبحان تھا تو ادھر الحمدللہ۔ کیوں تعریف کرو؟ الذی لم یتخذ ولدا، سارے عقائد کا رد کر دیا۔ جتنوں نے بھی شرک کیا نا، ان میں سے اکثریت نے اللہ کی بیٹیاں اور بیٹے ہی بنائے۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہود اور نصارہ کے عقائد تو اکثر لوگوں پہ کھلے ہوئے۔ تو لہٰذا ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تعریف کرو اس رب کی کہ جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ کیونکہ اب دیکھیں کہ اولاد بنانا جو ہوتا ہے نا، وہ کمزوری کی علامت ہے نا۔ آپ امیجن کریں ذرا، ہم سب یعنی جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے، یا لڑکی یا لڑکا، جب بھی تک شادی نہیں ہوئی ہوتی، ایون شادی بھی ہو جاتی ہے، ماں کب بنتے ہیں آپ؟ جب بچہ ہوتا ہے نا۔ تو کیا پتہ چلا کوئی باپ کب بنتا ہے؟ جب اس کا بچہ ہوتا ہے۔ کبھی جس کا بچہ نہ ہو آپ کہہ سکتے ہو فلاں کے باپ؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ پتہ کیا چلا؟ کہ باپ بننے کے لیے بچے کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ بچہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے باپ بننے کا۔ اب لائیے ذرا اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بناتے ہیں تو اللہ کو باپ کہتے ہیں نا، فادر گاڈ۔ تو پھر کیا وہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جیسس کا یا فرشتوں کا محتاج ہے کہ وہ ہوتے تو اللہ کو باپ بناتے؟ کہا کیسی باتیں کرتے ہو؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کا تو کوئی شریک ہی نہیں ہے بادشاہت میں، اس کے پاس تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کو تم دیکھو، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا رکھو، خوبصورت طریقے سے رکھو۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر فرما دیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، کوئی نہیں ہے اس کا مددگار ظلم میں۔ ذل کہتے ہیں عاجزی کو، بہت جیسے ذلت کا لفظ ہے نا، نرمی میں، سکون میں۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رکھا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، کہ جب کوئی دنیا میں مشکلات میں پھنستا ہے تو اللہ کی ذات ہے جو اس کو نکالتی ہے، اور بندے کی عاجزی اگر مطلوب ہے تو اللہ کے آگے مطلوب ہے۔ ہر نقص سے پاک ہے، ہر صفت اس میں ہے، ہر طرح کے مشرکانہ عقیدے سے وہ پاک ہے۔ اس آیت کو آیت عزت کہتے ہیں، عزہ یعنی تاج ہوتی ہے، وہ گول ہوتی ہے، آیت عزت۔ اور چند روایات بھی اس کی شان میں ملتی ہیں، جیسے حضرت انس فرماتے ہیں کہ بنی عبد المطلب میں جب کوئی بچہ زبان کھولنے کے قابل ہوتا تو آپ اس کو یہ آیت سکھاتے، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اسی طرح یہ تفسیر مصری کی روایت ہے، ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ سوچیے کتنے خوش قسمت ہے حضرت ابو ہریرہ۔ آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا۔ آپ نے پوچھا تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے یہ حال کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی، اور وہ یہ کلمات تھے: توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولی آیت۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو اس کو بڑے اچھے حال میں دیکھا، تو آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس نے بتایا کہ جو کلمات آپ نے بتائے تو میں ان کو پابندی سے پڑھتا ہوں، تو اس کے بعد سے میری حالت بدلی۔ تو بہرحال ایسی روایات آپ کو ملتی ہیں، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہیں۔ کچھ روایات زیادہ مضبوط درجے کی ہوتی ہیں، کچھ کمزور ہیں، لیکن مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جس بندے نے بھی شعور کے ساتھ اللہ کے کلام کو سیکھا، سمجھا، اس پہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا۔ یہاں پہ سورت بنی اسرائیل پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں جو بھی باتیں پڑھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا